حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھائی کی جنہوں نے تفسیر میزان لکھی ہے, وہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی کلاس میں جاتا تھا, اپنی درس میں جاتا تھا, تو ہمیشہ جو استاد نے سبق پڑھانا ہوتا تھا اس کی اسٹڈی کر کے جاتا تھا. تو اکثر سوالات کے جوابات مجھے خود بخود اس درس سے مل جاتے تھے, اور بہت کم ایسے سوالات ہوتے تھے کہ جن کا جواب استاد سے معلوم کرتا تھا. اور اسی لیے اپنے والدین سے متعلق, اپنے ماضی سے متعلق اور اپنے مستقبل سے متعلق بہت سارے سوالات رکھتا ہے, وہ کیوں آیا ہے, کس کام کی وجہ سے آیا ہے, اسے کیا کرنا ہے, یہاں پہ اس کی کیا ذمہ داری ہے, وہ دنیا کو کس طرح گزارے. ایک طرف ہمیں قرآن میں اور احادیث میں دنیا کی مذمت نظر آتی ہے کہ دنیا بری ہے, دل نہیں لگاؤ, جو دل لگائے گا وہ تباہ برباد ہو جائے گا. دوسری طرف ہمیں احادیث میں, نہج البلاغہ میں بعض جگہ دنیا کی تعریف نظر آتی ہے, دنیا اچھی جگہ ہے, دنیا مت جر اولیاء اللہ, یعنی خدا کے دوستوں کی تجارت کرنے کی جگہ ہے, یہاں پہ خدا کے دوست بزنس کرتے ہیں خدا کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر پریشان ہوتا ہے, اور خصوصاً آج کے سماجی دور میں کہ جب ہر چیز مشینزم کی طرف جا رہی ہے اور انسان ایک گھن چکر بن کے رہ گیا. انسان جو ہے وہ صرف صبح اٹھتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے, پھر اگلے دن کی تیاری کرنے لگتا ہے, یعنی اس کا پورا دن جو ہے وہ ایک سائیکل میں گھوم رہا ہے, اور یہاں تک کہ جب رات آتی ہے تو تھک ہار کے جب بستر پہ لیٹتا ہے تو اسے کوئی اور فکر نہیں ہوتی, صرف یہ فکر ہوتی کہ اگلے دن دوبارہ اپنے کام پہ جانا ہے یا اپنی یونیورسٹی جانا ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے کیوں حاصل کر رہا ہے, اگر یونیورسٹی بھی جا رہا ہے, اگر وہ کالج بھی جا رہا ہے, اگر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو ایک سائیکل ہے جو اس نے طے کرنی ہے, لیکن اس کا کیا مقصد ہے اسے نہیں معلوم. اور یوں کہوں کہ بس ایک روایت بن گئی ہے کہ جناب ہم نے پڑھنا ہے, اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں اچھی جاب نہیں ملے گی, اچھی جاب نہیں ملے گی تو اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی, شادی نہیں ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گا گزارا, لہٰذا ہم نے پڑھنا ہے, لہٰذا وہ پڑھنے میں جٹ جاتا ہے, لیکن مقصد کیا ہے کچھ معلوم نہیں. اسی طرح جو لوگ ملازمت کرتے ہیں, ان کی ملازمت بھی زیادہ سے زیادہ کمانا, زیادہ سے زیادہ دنیاوی مسائل کو جمع کرنا, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا. تو پھر ایسے وقت میں انسان کیا کرے؟ یہ دو چیزیں انسان کے سامنے, ایک طرف دنیا کی مذمت کی گئی ہے اور ایک طرف دنیا کی تعریف کی گئی ہے. تو آپ اس تعریف میں اور مذمت میں اس کے مثبت نقطے منفی نقطے کو کس طرح ہم جمع کر سکتے ہیں, کس طرح ہم دنیا سے بچے بھی اور دنیا کے قریب بھی جائیں, دنیا سے پہلو تہی بھی اختیار کریں اور دنیا کہ قریب جا کر اس سے اپنی آخرت کا سامان کریں. بالآخر انسان اسی دنیا میں رہتا ہے, یہی کپڑے پہنتا ہے, یہی کھانا پینا, یہی ماں باپ, یہی گھر ہے. ایسا تو نہیں کہ انسان اپنے کپڑوں سے نفرت کرے, اگر ایک دفعہ میلے ہو جائیں تو اس کو اٹھا کے چھوڑ دے کہ جناب یہ میلے ہو گئے, میں دنیا سے دل نہیں لگاتا, نئے کپڑے لے لیتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس دونوں راہوں کے درمیان کون سی راہ ہے کہ جو ہمیں اختیار کی جانی چاہیے؟ اگر دنیا ہمارا ہدف ہوتی تو دنیا کی بے ثباتی در حقیقت اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا ہدف نہیں ہے. اگر ہمیں دنیا ہدف نظر آ رہی ہے تو پھر انسان مرنے کے اس تک پہنچنے کے بعد اس کی وہ پیاس ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ یعنی پھر وہ یوں کہوں گے, یعنی جب اسے حاصل کر لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں, ایک فلسفی نے کہا ہے کہ وصال عشق کا مدفن ہے. یعنی جب کوئی چیز, جب انسان کسی چیز تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی عشق کی پیاس جو ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس کو شہید مدانی نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مجسمہ تھا اور دکھایا کہ ایک شخص جو ہے وہ فرار کر رہا ہے، پیچھے اس کی کوئی چیز موجود ہے اور وہ آگے کی طرف فرار کر رہا ہے. تو وہاں پہ فلسفی نے جملہ لکھا، وصال عشق کا مدفن ہے. یعنی جب انسان کسی ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی پیاس ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اچھا یہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ کہتا ہے اچھا یہ چیز تھی اس کو ختم ہو گئی. یہ مادی چیزوں کے لیے تو صحیح ہے کہ انسان کہتا جانا میرے پاس فلاں علاقے میں گھر ہونا چاہیے، وہ گھر لے لیا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، فلاں ماڈل کی گاڑی لے لوں، فلاں ماڈل کا موبائل لے لوں میں، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اس کی جو پیاس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ظاہری طور پر، ٹھیک ہے نا. یہ مادی چیزوں کے لیے تو ہے لیکن یہ روحانی چیزوں کے لیے نہیں ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو دنیا ہدف ہوتی ہے اگر دنیا ہدف ہے، دنیا اگر ہدف ہے تو دنیا کی بے ثباتی، دنیا میں ٹھہراؤ نہ ہونا، دنیا میں قرار نہ ہونا خود ہمیں بتائے گا کہ دنیا ہدف نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا اگر ہدف ہوتی تو پھر انسان اسی دنیا تک پہنچنے کے بعد کہتا کہ جناب یہ دنیا میری ہو گئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے دن سے اپنا سفر شروع کرتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے، 40 سال کا ہوتا ہے، 50 سال کا ہوتا ہے، اور اگر شہید نہ ہو بم سے تو 60 سال کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گولی نہ ماری جائے اسے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آگے بھی. لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جب انسان آیا تھا تو بہت ہی کمزور تھا. کتنا کمزور تھا؟ کہ اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، وہ اپنی غذا نہیں کہہ سکتا تھا، اسے بولنا نہیں آتا تھا، اسے طریقہ نہیں آتا تھا، پھر اسے چلنا نہیں آتا تھا. اگر وہ اپنے آپ کو نجس بھی کرتے تھے تو اسے بتانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا. لیکن جب وہ 10 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، تو آہستہ آہستہ تو چلنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، اس میں طاقت بڑھتی چلی گئی، وہ طاقت توانا ہوتا چلا گیا. 20 سال کا ہوا تو وہ مضبوط جسم کا مالک بن گیا، کالج میں آیا، یونیورسٹی میں آیا، جاب میں آیا. 40 سال کا ہوا تو وہ ایک مضبوط اور مستحکم مرد بن گیا تھا. لیکن یہاں 35 سال اور 40 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اوپر کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے 35 سال، اس کے بعد نیچے کی طرف، زوال کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. آنکھوں کے سامنے چشمہ لگ جاتا ہے، دانت گرنے لگتے ہیں، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جی گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے، کسی کا پھیپھڑا خراب ہوتا ہے، کسی کا گردہ خراب ہوتا ہے، کسی کی دلی نکل آتی ہے، کسی کا بائی پاس ہوتا ہے. آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ پھر اس کے انجر پنجر ڈھیلے ہونے لگتے ہیں. بنواری کی گفتگو نہیں آ رہی ہے، درود بھیجے محمد والے،
اللہم صل علی محمد والے.
مزید جائیے تو پھر اس کو عصا کی ضرورت ہوتی ہے. خب اگر دنیا اگر مستحکم ہوتی، دنیا میں یہ صلاحیت ہوتی تو پھر دنیا ہی ہدف ہوتی. لیکن دنیا میں خود انسان کی جو زندگی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک وقت تک تو بالکل زیرو تھا، زیرو سے وہ 100 پہنچا، پھر 100 سے دوبارہ جو ہے وہ اپنے کمزوری کی طرف، اپنے ضعف کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. واضح ہے بات؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بے ثباتی ہے. خود دنیا جو ہے، دنیا دنی سے ہے، دنی یعنی پس، یعنی حقیر. دنیا کس سے ہے؟ دنی سے ہے، دنی یعنی پس، یعنی دنیا میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسان کا مقصد بن سکے. صحیح پست ہے, حقیر ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر اس کی کوئی ویلیو ہے تو پھر وہ صرف اس جہت سے ہے کہ وہ انسان کو کسی منزل تک پہنچا سکے. گاڑی پنچر ہو جاتی ہے آپ کی فور ویل, تو اس کے لیے ایک جیک ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں, اپنی گاڑی کو سہارا دیتے ہیں, اٹھاتے ہیں, اپنا ٹائر چینج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا تو نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں جناب یہ جیک تو بڑی اچھی چیز, اتنی بڑی گاڑی کو اٹھا لیتے ہیں, میں ایسی بولیں گے چلتا ہوں. آپ اسی کے نیچے پہیے لگوائیے اور اسی پہ چلنا شروع کر دیں گے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, وہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ تختہ بناتے تھے, اس میں جو ہے نا وہ بال بیئرنگ لگاتے تھے, چار پہ چلاتے تھے. دیکھا ہی نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. تو آپ مطلب کوئی انسان دیکھے گاڑی چھوڑ کر وہ جیک لے لے اور یہ کہہ کے جناب میں جو وہ اس جیک کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ اپنی منزل تک پہنچوں. یہ جیک بڑی اچھی چیز ہے. کوئی ہے میں نے ایسا جو اتنی قیمتی گاڑی کو چھوڑ کر جناب وہ جیک کے پیچھے پڑ جائے. یہ دنیا جیک کی معنی ہے جو ہمیں ایک مقصد تک پہنچا سکتی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر حقیقت ہوتی, اگر کوئی اہمیت ہوتی, اس کی ویلیو ہوتی, تو پھر دنیا میں بے ثباتی نہ ہوتی. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ خود دنیا میں انسان جو ہے وہ اس کے بدن میں ثبات نہیں ہے, اس کے بدن میں قرار نہیں, اس کے بدن میں ٹھہراؤ نہیں ہے. شروع میں وہ کچھ نہیں تھا, آخر میں وہ کچھ نہیں ہوتا. تو کہنے کے مقصد یہ کہ دنیا خود, پھر دنیا کی اگر حقیقت دیکھی جائے, دنی پست حقیر ہے, یعنی دنیا صرف ایک آلہ ہے جو انسان کو پہنچتا ہے. اس کا مطلب دنیا مقصد نہیں ہو سکتی. اگر دنیا مقصد ہوتی تو ہمیشہ اسٹریل رہتی, وہ جمود کے شکار رہتی اور میں ہمیشہ اسے حاصل کر لیتا. پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو مذمت کی گئی ہے, دنیا کو جو اچھا کہا گیا ہے اور برا کہا گیا ہے, وہ کس بنا پر ہے؟ دنیا یا مذمت ہے یا قابل تعریف ہے. خوب لگا, دنیا تو ایک ہی ہے. صحیح, دنیا ایک ہی ہے, اس کی مذمت بھی کی گئی ہے, اس کی تعریف بھی کی گئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چیز اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور اس کی مذمت بھی ہو رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے اس کی طرف جائیے بھی اور کہا جا رہا ہے اس کی طرف نہ جائیے, اس کو اختیار کیجئے اور اس کو اختیار نہ کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دیکھنے کا فرق ہے. اگر دنیا, اگر آپ دنیا سے مراد چاند ستارے ہیں, آسمان ہے, ماں باپ ہیں, تعلیم ہے, گھر ہے وغیرہ وغیرہ, اگر یہ دنیا ہے آپ کی مراد کہ جناب اس سے, تو پھر نہ والدین کے پاس جانا چاہیے, نہ ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے. تو دنیا قابل مذمت ہے. اگر قابل مذمت ہے تو پھر یہ چیز بری ہے, جبھی تو مذمت کی گئی ہے, جبھی تو برائی بیان کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے, چاند ستارے, آسمان, والدین, گھر, کپڑے, لباس, کالج لائف, یہ سب کیا ہے؟ یہ مذمت نہیں کی گئی اس کی, یہ دنیا نہیں ہے, بلکہ دنیا وہ ہے جس کو امام خمینی نے فرمایا دنیا تمہارے اندر ہے. واضح بات نہیں, دنیا یہ نہیں ہے. دنیا حقیقت میں کیا ہے؟ وہ تعلق ہے آپ کا آپ کے ان چیزوں سے. بات کو اور واضح کرو. درو بھیجیے محمد واضح. خوب, مذمت کسی برائی کی وجہ سے کی گئی ہے, اور اگر تعریف کی گئی تو وہ بھی کسی اچھائی کی وجہ سے کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہمارا ہے معرفت الہی کی طرف. تو ہم نے کہا کیا دنیا, جب انسان دنیا میں بولتا ہے تو یہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, والدین ہیں, گھر ہے, ملازمت ہے, تعلیم ہے, کتابیں ہیں, 10,000 چیزیں ہیں جو اس سے متعلق ہوتی ہیں, اس سے مربوط ہوتی ہیں. تو کیا یہ ہدف ہے؟ دنیا میں ہدف نہیں ہے. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ دنیا بے ثبات ہے, دنیا پس ہے, حقیر ہے. دنیا میں نہ صلاحیت ہے, نہ انسان میں صلاحیت ہے کہ وہ ساری زندگی دنیا کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے. خوب, پھر دنیا کیا ہے؟ خوب, دنیا اس کی مذمت بھی کی گئی, تعریف بھی کی گئی ہے. مذمت کی گئی یعنی کوئی اس میں نگیٹو پہلو موجود ہے, اور اگر تعریف کی گئی تو اس میں کوئی پازیٹیو چیز موجود ہے. لہذا ابھی دیکھنے کی مذمت اور تعریف کس بنا پر. تعریف اگر کی گئی ہے اس بنا پر کہ یہ اعلیٰ ہے, انسان کو ایک منزل تک پہنچانے کے لیے, صحیح. اور مذمت کی گئی ہے کہ اگر انسان اسے اختیار کرے تو انسان اس اعلیٰ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. مزے بات, اگر آپ یہاں آئے تو زیادہ بہتر رہتا. اگر انسان, اگر تعریف ہے تو وہ آلے کی بنا پر, یعنی ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے, صحیح. وسیلے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر مذمت کی گئی ہے تو اس بنا پر کہ اگر انسان اس وسیلے کو اپنا ہدف بنا لے, اس وسیلے کو اگر ہدف بنا لے, اس چیز کی مذمت کی گئی ہے. جیسے میں نے مثال بیان کی, گاڑی کا چیک ہوتا ہے, اس چیک کے ذریعے سے جب گاڑی خراب ہوتی, پنچر ہوتی, تو آپ اس چیک کے ذریعے گاڑی کو اٹھا کے اس کو ٹائر چینج کرتے ہیں. تو اس آلے کو, اس چیک کو آپ وسیلے نہیں بناتے, وہ ذریعہ ہے ایک چیز تک پہنچانے کے لیے. دنیا کی تعریف جو ہے اس آلے اور وسیلے کے صحیح استفادہ اور استعمال کی وجہ سے, اور مذمت کی گئی ہے تو کس وجہ سے, کہ آپ اس ذریعے کو, اس وسیلے کو کیا کریں, اپنا ہدف بنا لیں. بات واضح. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاند, ستارے, آسمان, بادل, گھر, یہ دنیا نہیں ہے. پھر دنیا انسان کے اندر اس کے دیکھنے کی نقطہ نظر کو, اس کی دل کی توجہ کو. مثال کے طور پر یہ قلم ہے, یہ قلم اس لیے کہ میں یہاں پہ لکھوں, لیکن اگر میں اسے دل لگا لوں, جناب یہ تو قلم بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی قیمتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قلم جو ذریعہ تھا میں نے اس کو ہدف بنا لیا. واضح ہے. مثال کے طور پر خود حدیث میں ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا, درود بھیجو محمد وعلیٰ
محمد.
یہ پانی ہے اور یہ کشتی جو ہے جا رہی ہے, یہ اس کا یہاں پہ ساحل موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کے وہ چلانے والے جو پوری, ٹھیک ہے. یہ کشتی کب اپنی منزل تک پہنچ پائے گی؟ چلایا جائے جب تک یہ پانی پہ چلتی رہے گی. تو یہ یہاں پر اپنے ہدف تک, یہ ساحل جو ہے یہاں تک پہنچ جائے گی. لیکن یعنی پانی پر کشتی موجود ہو, لیکن جب یہی پانی جو ہے اس کے اندر آ جائے, یہ کشتی کہاں پہ ہوگی؟ نیچے آ جائے گی, ڈوب جائے گی, صحیح. یہ پانی جو ہے وہ دنیا ہے, یہ کشتی جو ہے وہ دل ہے. جب تک آپ کا دل دنیا میں رہے گا, آپ آخرت تک اپنے ہدف تک, خدا تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر یہی دنیا آپ کے دل میں آ جائے تو پھر اس کشتی کی طرح فندے علم ہو جائیں گے. بات واضح, ٹھیک ہے نا. یعنی جب تک دنیا کے اندر ہیں, دنیا سے استفادہ کریں, دنیا سے کام لیں, دنیا کو وسیلہ بنائیں, دنیا کو اعلیٰ بنائیں, لیکن جب یہی دنیا آپ کے دل میں آ جائے, یعنی آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے. وہ کہتے ہیں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, وہ سگریٹ نہیں پیتے, سگریٹ انہیں پیتی ہے. وہ یہ سمجھتے کہ ہم سگریٹ کو ختم کر رہے ہیں, ایک ختم کی, دوسری ختم کی, تیسری ختم کی, لیکن سگریٹ انہیں ختم کر رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں ختم ہونے والی سگریٹ نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن اپنا جلنے والا وجود نظر نہیں آ رہا ہوتا. صحیح ہے, واضح ہے بات. درود بھیج محمد وال محمد. خوب, اس کی ایک مثال میں دے کر اگلی گفتگو کی طرف آؤں کہ
ایک عالم دین تھے، عارف تھے، اور انہوں نے ایک ان کے پاس ایک فقیر آتا تھا ملنگ ٹائپ کا، اور ہمیشہ انہیں نصیحت کرتا تھا، تم نے اتنا بڑا مکان بنایا ہوا ہے، تم یہاں رہتے ہو، تم یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. وہ ایک ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے لوگوں کو دوسروں کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، جہاں بھی کوئی مولوی نظر آئے گا دیکھو اس کے پاس گاڑی ہے، دیکھو اس کی گردن کتنی موٹی ہے، دیکھو وہ مولوی کتنا یہ ہے وہ ہے. یعنی ہمیشہ وہ بھی آ کے ان کو نصیحت کرتے تھے، یہ خاموش رہتے تھے، تم نے اتنا بڑا مکان بنایا، تم رہتے ہو، یہ ہے وہ ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آؤ ذرا چلتے ہیں، تو ذرا فلاں گاؤں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں چلتے ہیں چلو. تو جب جانے لگے آگے، کافی آگے نکل گئے، تو اس نے کہا آغا صاحب وہ میں اپنا کشکول بھول آیا ہوں جس میں کھانا کھاتا ہوں. صوفی ٹائپ کا آدمی تھا یہ، کہا کہ چھوڑو وہ پلیٹ مل جائے گی کھا لینا. نہیں نہیں کشکول ہے وہ، تو میں اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھا سکتا، اور یہ ایلے بیلے اور فلاں. اس نے جناب کرنی شروع کی، جناب میں نے جناب اسی کشکول میں کھانا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو مجھ میں تمہیں فرق ہے، میں پورا گھر بار پوری دولت چھوڑ کے آ گیا اللہ کی راہ میں، تم سے کشکول نہیں چھوڑا جا رہا. اس کا مطلب کشکول تمہارے دل کے اندر رچ بس گیا ہے. اسی طرح ایک عالم تھے آیت اللہ بہاؤدینی، مرحوم آیت اللہ بہاؤدینی کے چچا، بہت بڑے عارف گزرے. تو وہ انہوں نے کسی درس میں کہا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ دل میں نہیں ہونی چاہیے، گھر میں جو سامان ہوتا ہے اس کی محبت ہمارے گھر میں نہ ہو. درس ختم ہو گیا. جب وہ بازار میں جا رہے تھے تو دیکھا ان کا ایک شاگرد جو ہے وہ قالین لپیٹ کے کندھے پہ رکھ کے لے کے جا رہا ہے. تو کہہ کے ان کا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہیں گے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دنیا کی چیزوں کی محبت جو گھر میں نہیں ہونی چاہیے، یا تو یہ قالین کی محبت دل میں تھی، میں چاہ رہا ہوں اس کو بیچ دوں. انہوں نے کہا قالین گھر میں ہو، تم قالین میں نہ ہو. میں نے یہ کب کہا تھا کہ تمہارے گھر میں قالین نہ ہو؟ میں نے یہ کہا تھا کہ تم قالین کے لیے اپنے آپ کو فنا نہ کرو. آپ یہ دیکھیں گے لکڑی جو ہے ہمارے اشرف الموجودات تو نہیں ہے نا، اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے. یہ لکڑی اپنے آپ کو فنا کر رہی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہم اس پہ مثال کے طور پر پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، یا مثال کے طور پر مسہری یا پلنگ یا چارپائی بنتا ہے لکڑی سے، وہ کس لیے؟ کہ اپنے آپ کو فنا کرے تاکہ انسان استراحت کرے، آرام کرے، دن بھر کا تھکا رہا، اور ہم اس کے لیے اپنی جان نثار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ سپورٹ کیا آ جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو مسہری بھی سوئیں گے. یعنی وہ ہمارے لیے اپنی جان نثار کر رہا ہے، درخت سے کٹ کے لکڑی، لکڑی سے تختہ، تختے سے مسہری اور بیڈ بنا ہے، اور ہم اس کے لیے جان نثار کریں گے. ہم اللہ کے لیے نہیں جا رہے، ہم جو ہے وہ اپنی نیند قربان نہیں کریں گے. درود بھیجے محمد وال محمد. خوب بات واضح ہو گئی ہے کہ دنیا سے مراد کیا ہے؟ یہ چاند ستارے دنیا سے مراد وہ اندر ہے. اسی لیے محمد کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک قلم ہو اور وہ دنیا دار ہو، اور کسی کے پاس کثیر مال و دولت ہو لیکن وہ دنیا دار نہ ہو. کیوں؟ کیا تعلق ہے اس میں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار، اس کا دل جو ہے اس سے اتنا وابستہ ہے کہ اگر یہ قلم لے لیا جائے تو وہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے. جی سر ہوتا ہے نا، موبائل چوری ہو جاتا ہے تو غم کے آثار ہوتے ہیں اور رونے کے آثار ہوتے ہیں، پریشانی کے آثار ہوتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ایسی آثار ظاہر ہوتے ہیں ہمارے افعال سے؟ نہیں. ہو سکتا ہے ایک شخص کثیر مال و دولت کا حامل ہو لیکن دل میں اس کی محبت نہ ہو. ہاں حفاظت ضرور کرے، یہ نہیں ہے کہ جناب ہتھوڑا لے کے گاڑی میں مارنا شروع کر دے، دنیا کی محبت نکالے، دنیا کی محبت نکالے. ایک ایسے احمد قسم کے صاحب تھے، انہوں نے کہا امام خمینی جو تھے نا وہ کھانا بہت شوق سے کھاتے تھے، اس پہ اتنا سارا نمک ڈال کے کھاتے تھے، اور پھر کہتے تھے اے میرے نفس کھا، اے میرے نفس کھا. خوب یہ جاہلانہ کہا امام خمینی سے کیوں نسبت دے رہے ہیں؟ امام خمینی اتنے عقل مند تھے کہ ایک تو کم کھانا کھاتے، دوسری بات اتنا نمک کھانا بلڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے، امام خمینی کو نہیں معلوم تھا کیا؟ لہٰذا وہ امام خمینی کی عظمت بیان کرنا چاہتے تھے ان کاموں سے. بہرحال تو یہ دل کے تعلق کی وجہ سے، دل کے رابطے کی وجہ سے انسان ایک قلم رکھنے کی وجہ سے دنیا دار ہو سکتا ہے، لیکن ایک کثیر مال و دولت رکھنے کی وجہ سے بھی کہ اگر دل میں نہ ہو وہ دنیا دار نہیں کہلا سکتا. تو انسان اپنی چیزوں کی حفاظت کرے، یہ نہیں ہے کہ کہ جناب میں چونکہ میرے پاس یہ چیز ہے لہٰذا میں اس کو بہت توڑ کے رکھوں گا، بہت میلا کر کے رکھوں گا، اپنے لباس کو میلا کر کے رکھوں گا. نہیں، اس چیز کی حفاظت ہونی چاہیے، اس چیز کی قدر ہونی چاہیے، اس چیز کی ویلیو ہونی چاہیے، تب جا کے انسان اس نعمت کی حفاظت کرے گا. لیکن دل میں محبت نہ ہو. ضرور بھیجیے محمد و آل محمد. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا اگر مثال کے طور پر ہدف نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہدف ہے؟ پھر ہمیں ہدف کون بتائے گا؟ راہ نجات کیا ہے؟ اس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ للرسول اذا دعاتم لما یحییکم. اے ایمان لانے والوں، قبول کرو اللہ کی دعوت اور رسول کی دعوت. کس وقت؟ اذا دعاتم لما یحییکم، کہ جب تمہیں دعوت دیں اس چیز کی جو تمہیں حقیقی زندگی سے ہمکنار کرے. اب یہاں پر اس حیات کی طرف یا زندگی کی طرف ہمیں کہا گیا کہ انسان جو ہے اس حیات اور زندگی کی طرف بڑھے. صحیح. اب یہاں پر اور بحث ہے کہ راہ نجات جو ہے وہ اللہ سے. مثال کے طور پر اس کی مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے، جب یہ موبائل مثال کے طور پر آپ کے پاس آیا اور آپ نے جو ہے آئی فون آیا اور آپ کو نہیں پتہ سے فنکشن کیسے ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کسی ایکسپرٹ آدمی سے جو اسے یوز کر چکا ہے، یا اس فون کے ساتھ جو ایک بک دی گئی گائیڈ بک دی گئی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا تو نہیں تو آپ موچی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یار تم نے میری جوتی سی تھی، ذرا اس کو بھی ذرا چلا کے بتا دو کیسے چلے گا. ایسا تو نہیں ہوتا، یعنی یا ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں یا اس کتاب جو اس کے ساتھ دی گئی تو اس سے پوچھا جاتا ہے. انسان بھی ایک مشین ہے. خوب، انسان کو بہتر طور پہ کون چلا سکتا ہے؟ جس فیکٹری سے یہ انسان بن کے آیا ہے. عقلانہ بات یہی کہ کس سے پوچھا جائے کہ انسان کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے، کیسے چلتا ہے، اس کی عمر میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، اس کے وقت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ جس نے انسان کو بنایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ راہ نجات کیا ہے اگر معرفت الہی چاہتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، جو ایمان لائے، قبول کرو، اجابت کرو، قبول کرو اللہ کی دعوت کو اور رسول کی دعوت کو جب وہ تم کو بلائیں اس چیز کی طرف. لما یحییکم، جو تمہیں حیات دے، زندگی دے. یہ زندگی بھی زندگی ہے، لیکن یہ زندگی ایک اور زندگی کا مقدمہ ہے. یہ زندگی دنیاوی زندگی، جیسے کہ سورۃ طہٰ میں ہے کہ ربنا الذی اعطا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے عطا کی ہے ہر چیز کو، اس کی خلقت یعنی ظاہری دنیا، ظاہری اسباب، ثم ہدا، اور پھر اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے. یعنی یہ ہدایت یہ ظاہری دنیا کے لیے ہے، اور یہ ہدایت جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تاکہ انسان آخرت تک پہنچ سکے. واضح بات. صحیح. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ، خلقہ یعنی دنیا کی زندگی کے اسباب دیے اور پھر اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے. کیوں؟ تاکہ اس دنیا کو صحیح طریقے سے گزارے تاکہ آخرت تک معرفت الہی تک پہنچ سکے. بات واضح. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اب خداوند عالم کی معرفت کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں، جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی،
سورہ فصلت آیت نمبر 35، سنوریہم فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے دنیا میں اور ان کے اپنے اندر، ان کے نفسوں میں، ان کی روحوں میں. خوب، آپ کو پتا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو مختلف قسم کے حواس دیے، حواس ظاہری، حواس خمسہ، آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، ہاتھ چھونے کے لیے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی آواز کو دیکھ سکیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بہلول ایک جگہ سے گزر رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا تندور والے میں اور ایک فقیر میں. وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے کہا میری روٹی گرم کر دو، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے اس سے روٹی گرم کر لو. تو میں نے دھوئیں سے جو اٹھ رہا تھا روٹی گرم کر لی، اب یہ کہہ رہا ہے مجھے پیسے دو. وہ میں نے آگ سے تو استفادہ نہیں کیا. تو تندور والا کہتا ہے کہ لاؤ مجھے مثال کے طور پر پیسے دو دھوئیں کے. تو بہلول کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا مسئلہ حل کرا دیتا ہوں. یہ کہہ کے وہ ایک سکہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں سکہ جو گرا اس کی جو آواز آئی ہے وہ تمہاری مزدوری ہے، اور جو تم نے آگ نہیں دی، دھوئیں سے اس نے روٹی گرم کی ہے مثال کے طور پہ، اور تم اسے پیسے مانگ رہے ہو، تو ٹھیک ہے میں وہ چونی پھینکتا ہوں مثال کے طور پہ، سکہ پھینکتا ہوں، اس کی جو آواز ہے وہ تمہاری ہے. وہ پھر خاموش ہو گیا. تو انسان کسی آواز کو دیکھ نہیں سکتا. دیکھ سکتے ہیں ہم کسی آواز کو؟ کسی رنگ کو چکھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں یہ رنگ بہت ہی ٹھنڈا ہے، بہت میٹھا ہے، ہاں لوگ آپ کی عقل پہ شک کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا مثلا آپ جائیں گے ذرا مجھے نمک چکھنا ہے، تھوڑا سا کان میں ڈال دو میرے، ہاں گرم گرم جو ہے بیگم صاحب آپ کے کان میں ڈال دیں. ہو آپ کو چھونی ہے کوئی چیز کی، یہ نرم ہے، سخت ہے، کھردری ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، تو آپ کہیں گے جناب میں اس کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دوں گا ٹھنڈی ہے نرم ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان کے جو ظاہری حواس ہیں ان کا سب کا الگ الگ فنکشن ہے. آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، ہاتھ چھونے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایسا نہیں ہو سکتا ایک حص کے ہم کام دوسری حص کو سونپ دیں اور دوسری حص کے کام اس پہلی حص کو. مثلا کان کے کام جو آنکھ کو دے دیں اور آنکھ کے جو کام ہے وہ زبان کو دے دیں، یا زبان کے کام ناک کو دے دیں، ناک کے کام ہاتھ کو دے دیں، ہاتھ کے کام کسی اور کو دے دیں. نہیں ہو سکتا. یعنی ظاہری حواس جو انسان کے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو کوئی چیز کنٹرول کر رہی ہے. کیا چیز ہے وہ؟ دماغ، عقل ہے انسان کی جو کنٹرول کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو سوئی لگتی ہے اور آپ ہٹا لیتے ہیں، اتنی دیر میں جو ہے یہاں سے پیغام دماغ میں جاتا ہے اور دماغ سے ایک آرڈر صادر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ چیز نقصان دہ آپ کے لیے، پھر وہ دوبارہ آتا ہے اتنی دیر میں پھر آپ ہٹاتے ہیں. یعنی سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پیغام جاتا ہے، آتا ہے، اس کے بعد آپ ہاتھ ہٹاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب کہ عقل جو ہے وہ چک رہی ہے. کوئی چیز گرم ہوتی ہے آپ چھوتے ہیں فوراً ہٹا لیتے ہیں، یہ اتنی دیر میں عقل تک پیغام جاتا ہے، واپس آتا ہے اور وہ صادر ہو جاتی ہے کہ جناب یہ چیز نقصان دہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا اب خدا کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے، خدا کی پہچان حاصل کرنی ہے، تو پھر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. آپ اس بورڈ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. آپ اس موبائل کو دیکھ رہے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے. ایسا تو نہیں کہ ذرات خود بخود جمع ہوئے اور اس میز کی شکل اختیار کر لی، اس مائک کی شکل اختیار کر لی، یا اس کپڑے کی شکل اختیار کر لی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مثال کے طور پر اگر آپ ریت پر جا رہے ہیں سالے سمندر پر، وہاں کسی کے قدموں کے نشانات ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ یہاں سے کوئی گزرا ہے. آپ ریگستان میں جا رہے ہیں، بہت ہی قیمتی قسم کی گھڑی پڑی ہوئی ہے، تو آپ کا کیا تصور آئے گا؟ آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ کوئی یہاں سے گزرا ہے کہ جس کی گھڑیاں پڑی؟ ایسے تو نہیں آپ کہیں گے جناب یہ ریت کے ذروں نے خود بخود ایک جو ہے نا بہت ہی زبردست قسم کی گھڑی بنا دی ہے. تصور آ سکتا ہے؟ یہ جناب ریت پر کوئی
ہوا نے ریت کو بکھیر دیا ہے اور وہ خود بخود قدموں کے نشانات بن گئے. جب انسان اس چیز کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تو یہ چاند ستارے آسمان کہ جس میں ہزاروں لاکھوں ان گنت جو ہے وہ حکمت پوشیدہ ہے, کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں؟ جب ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کی گردے کی نالیوں کو, جو چھوٹی چھوٹی نالیاں نسیں ہوتی ہیں ان کو اگر جوڑا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر کا طولانی ہو جاتی ہیں. یہ انسان کی آنکھ میں جو خدا نے سیل رکھے ہیں وہ کئی ہزار مثال کے طور پر قسم کا فنکشن انجام دیتے ہیں. یہی دانت جو آپ کو دی خدا عالم نے, یہ دانت آگے سے باریک ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر موٹے ہوتے ہیں, پھر چوڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ چوڑے والے دانت آگے ہوتے اور یہ پتلے دانت پیچھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بولنا مشکل ہو جاتا. صحیح, بولنا مشکل ہو جاتا. یہ دانت آگے کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ ان کو کاٹ سکیں. یہ اطراف کے دو دانت اور اوپر نیچے کے نوکیلے ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کے ذریعے سے غذا کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے بعد پھر خداوند عالم نے یوں کہوں کہ پیچھے کے دانت کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ ان کو چبایا جا سکے. اس کے بعد خداوند عالم نے آپ کے حلق میں غدود کے ذریعے سے لعاب دین اس میں شامل کیا ہے تاکہ یہ غذا جو ہے نرم ہو کر ہضم ہو سکے. یہ کان جو یہ آپ کو اس میں ابھار نظر آ رہی کیوں ہیں؟ تاکہ اگر کوئی بہت زیادہ پچ والی آواز ہے تو یہ کان کے ابھار اور رکاوٹیں جو ہیں اس آواز کی پچ کو کمزور کریں اور آپ کے کان کی سماعت کی پچ کے مطابق کرتے ہوئے آپ کے کان میں داخل کر سکیں. اگر جو ہے یہ ناک نہیں ہوتی اور یہاں پہ صرف دو سوراخ ہوتے تو انسان کی نزلہ نکلنا یا اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ سب مشکل ہو جاتا. اگر ناک میں یہ بال نہ ہوتے تو پھر ہر چیز اندر چلی جاتی. یہ پلکیں کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ یہ خاک سے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. یا جو خود بخود پلکیں جھپکاتے ہیں, کیوں جھپکاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب نور زیادہ ہو جاتا ہے تو خود بخود آپ کی آنکھوں کا شٹر گر جاتا ہے, اس دوبارہ آپ ریچارج ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو مزید نور کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آنکھ کیوں رکھی ہے خدا نے ایسی کہ یہاں پر بھی بھویں ہیں, یہاں پر بھی ناک ہے, یہاں پہ بھی ہڈی ہے, اندر کی طرف آنکھ ہے, چاروں طرف سے آپ کی آنکھ کو محفوظ بنایا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز نہ جائے. پھر پلکوں کے ذریعے سے, اس کے بعد پھر ناک کی ہڈی کے ذریعے سے, پھر اطراف کی ہڈی کے ذریعے سے, چاروں ہڈی کے ساتھ خداوند عالم نے آنکھ بنائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یعنی کوئی حکیم سانے ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو ایک کیلکولیشن کے ساتھ ہمارے لیے قرار دیا ہے. پھر دنیا میں نکل جائیے, زمین آسمان کی خلقت میں غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر کوئی حکمت والی ذات ہے, حکیم ذات ہے کہ جس نے تمام چیزیں بنائی ہیں وہ خدا ہے. دن اور رات کا آنا جانا ہے, چاند ستاروں کی گردش ہے, یہ سب نظم جو ہمیں نظر آ رہا ہے کائنات میں, یہ سب ہمیں ایک ہستی کی طرف بتا رہا ہے. کوئی ہے ان کی, ان کو نظم دینے والا, کوئی ہے ان کو چلانے والا, کوئی ہے ان کا سسٹم رن کرنے والا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ تربوز کا کتنے بیج ہوتے ہیں تربوز میں, تربوز کا زمانہ آنے والا ہے نا, تربوز میں کتنے بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہر بیج میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے وزن سے 10 گنا 20 گنا زیادہ ایک پھل بنا سکے. خوب یہ قدرت کہاں سے آئی اس میں؟ یہ مثال کے طور پر ایک واقعہ لکھا ہے شہید مداری نے, ایک جانور ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایک دوسرے جانور کو, کیڑا ہے, وہ دوسرے کیڑے کو ڈنگ مار کر اس کو نیم مردہ کر دیتا ہے, بے ہوش کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ اس جانور کے اوپر اپنے انڈے دیتا ہے اور مر جاتا ہے, یا اس کے قریب انڈے دیتا ہے مر جاتا ہے. اس کے جب انڈے, اس کے بچے جب نکلتے ہیں, یہ مر چکا ہوتا ہے کیڑا, لیکن اس کے انڈوں میں سے جب بچے نکلتے ہیں تو وہ اتنے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, اسی نیم مردہ کیڑے سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں. جب ان کی موت کا وقت آتا ہے وہ بھی بے عینی یہی کام کرتے ہیں, ایک کیڑا لیتے ہیں, اسے ڈنگ مارتے ہیں, اسے نیم بیہوش کر دیتے ہیں, اس کے پاس انڈے دیتے ہیں, مر جاتے ہیں. پھر ان کے بچے نکلتے ہیں, وہ اس نیم مردہ کیڑے سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. پھر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے پھر یہی کام انجام دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو خداوند عالم نے ان کو سکھائی ہے شہد کی مکھی کو, جو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آدھا کلو شہد جمع کر دی ہے. ہر مکھی جو چھتے میں ہوتی ہے کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے, تب جا کر وہ آدھا کلو شہد جمع کرتی ہے. خوب یہ کس نے اس کو دیا؟ یہ سب خدا نے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے یعنی دنیا کی تمام مخلوقات کو انسان سمیت ان کی ظاہری حیات کے اسباب مہیا کر دیے, اور پھر انسان کو اپنی معرفت کی طرف بلایا ہے. لما یحییکم, جو تمہیں حیات دے, زندگی دے, جو تمہیں روشنی دے, آگاہی دے, شعور دے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معرفت ملنی چاہیے, ہمیں علم ملنا چاہیے, خوب انسان کی بھی دو دنیا ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں, ایک ظاہری دنیا ہے اور ایک باطنی دنیا ہے, ایک مادی دنیا ہے, ایک روحانی دنیا ہے. روحانی دنیا کا انتظام اس دنیا میں خداوند عالم نے کر دیا ہے. جسم کو غذا چاہیے, وٹامن چاہیے, نمکیات چاہیے, منرل چاہیے, پیار چاہیے, محبت چاہیے, سب چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں. لیکن روحانی دنیا کے لیے جب وہ غمگین ہو تو کوئی اس کے غموں کو بانٹے, جب وہ خوش ہو تو اپنی خوشی کو شیئر کریں, اسے فیلنگس کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں خدا نے مختلف قوتیں رکھی ہیں, ان سب کا انتظام کیا ہے خداوند عالم نے. تو یہ کون انتظام کرے گا؟ یہ وہی ہستی کر سکتی ہے کہ جو خود بے نیاز ہو, خود کسی کے محتاج نہیں ہو. لیکن اگر کوئی کسی کا محتاج ہے تو وہ دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں جناب مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو میں اپنی جیب سے پیسہ نکال کے آپ کو دیتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میری جیب میں جو پیسہ ہے وہ بالآخر کم جتنا بھی تھا اس کم تو ہوا نا. اگر 100 روپے تھے, 100 روپے سے 50 میں نے آپ کو دیے, تو یہ 50 روپے جو میں نے آپ کو دی, 50 میرے پاس بچے, یعنی میرے پاس جو اماؤنٹ موجود تھا, رقم موجود تھی, وہ 50 روپے میں نے دیے, آدھی کم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ میں اس 50% میں پھر دوبارہ محتاج ہو گیا, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پورا کروں. کیا خدا بھی ایسا ہی ہے؟ کیا ہم اسے جو مانگ رہے ہیں لے رہے ہیں کہ خدا ہمارا محتاج ہے؟ نہیں, بلکہ خدا بے نیاز. اس کو آپ نے سنا کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو قانون ہے, ہر چیز کی کاز ہوتی ہے, کاز ہوتا ہے, اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ہمارے فلسفے کے دور میں علت اور معلول. معلول یعنی ایفیکٹ. ہو یہ کیا ہے؟ کاز ہے, یہ کاز ہے جس سے میں نے, اور اس کا معلول کیا ہے؟ یہ دونوں اس کا نہیں سمجھے. یہ قلم ایک چیز ہے, اس کا اثر کیا ہے؟ یہ لکھنا. یہ کاز ہو گیا, یہ ایفیکٹ ہو گیا. صحیح, واضح ہے نہیں؟ صحیح, یعنی یہ علت جو میں نے لکھی تھی یہ بھی معلول ایفیکٹ ہو گیا, یہ بھی اس کا ایفیکٹ ہو گیا. کس کا؟ اس کا. صحیح ہے نا؟ خدا علت ہے ہم سب کی, یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ خدا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی تمام علتوں کی علت, کازز آف کاز, کاز آف کاز, سوری. ٹھیک ہے نا؟ یعنی تمام علتوں کی علت, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں. یعنی مثلا میں آپ سے لیتا ہوں, آپ کسی سے لیتے ہیں, آپ کسی سے, بلاخر کوئی تو ہوگا. مثلا بینک ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, بینک کے پاس اپنا, بینک کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ لوگ دیتے ہیں, بینک بھی محتاج ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں بھی یہ سلسلہ ہے, لیکن وہ سب سے بڑی علت کہ جس کا اپنا ہے سب کچھ, وہ کون ہے؟ خداوند عالم. اس کو کہتے ہیں علت العلل, علت العلل, یعنی علتوں کی علت. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور, خدا سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. جو کچھ بھی خدا کا ہے, اگر رسول اللہ کے پاس بھی ہے تو وہ بھی خدا کے دیا, اہل بیت کے پاس بھی ہے تو وہ خدا کے دیا ہے, وہ بھی خدا کے محتاج ہیں اس بنا پر, اس نظری کے بنا پر, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ خدا ان کو دینے والا, خدا خدا ہے بہرحال. تو یعنی جو کوئی بھی دنیا میں ہے وہ معلول ہے خدا کا, افیکٹ ہے خدا کا, اثر ہے خدا کا, مخلوق ہے خدا کی, لہذا وہ محتاج ہے, وہ نیاز مند ہے, وہ ضرورت مند ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ سراپا نیاز ہے, سراپا ضرورت ہے, نیاز ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اپنے پورے وجود میں کیا ہے, واضح بات نہیں, مشکل تو نہیں ہے, مشکل ہے جی, نہیں آئی سمجھ میں, کاز اینڈ افیکٹ, علت اللہ سمجھ میں آ گیا, خدا ٹھیک ہے نا. معلول اپنے وجود میں نیاز مند ہوتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہے, اسے نیڈ ہوتی کہ اس کی ضرورت کو پورا کریں. یہ مار کر رہے خشک ہو جائے گا, پھر دوبارہ اینک ڈالیں, پھر لکھیں گے, اس کے بعد پھر یہ دوبارہ کیا ہو جائے گا, یہ سوکھ جائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ معلول جو ہے وہ اپنی وجود میں نیاز مند ہوتا ہے, علت نیاز مند نہیں ہوتی, صحیح ٹھیک ہے نا. اس میں اور بھی تفصیل میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ وہ پھر فلسفی کی طرف, فلسفی بحث کی طرف چلے جائیں گے. اس کے بعد یعنی اگر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو وہ کون ہے, خدا, جو بے نیاز ہے, جو کسی کا ضرورت مند نہیں ہے. زندگی اس نے دی, علم اس نے دیا, طاقت اس نے دی, ہر چیز اس نے دی ہے, وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے, ہم سب اس کے ضرورت مند ہیں. واضح بات, واضح ٹھیک ہے نا. پھر خداوند عالم نے ہمیں کہا کہ انتم الفقراء الی اللہ, تم سب فقیر ہو اللہ کی طرف, تم سب فقیر ہو اللہ کے. یہ آیت آپ کی اس میں موجود ہے کہ تم نیاز مند ہو, تمہیں ضرورت ہے کہ خدا تمہیں دے. واللہ هو الغنی الحمید, خدا غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے, جس کی حمد کی گئی ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ کوئی چیز کسی کا ضرورت مند نہیں. واضح بات, بہرحال وقت ختم ہو گیا, اور بھی اس میں گنجائش تھی گفتگو کی, جو تیسرا سبق آپ کا وہ رہ گیا کہ اللہ دعوت دیتا ہے تو کس طرح دعوت دیتا ہے, اور اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو کس طرح رجوع کریں. بحث کو یہیں پہ روکتے ہیں, اگر کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے. ابھی تک کوئی سوال,
آپ نے کہا کہ دنیا ایک آلہ ہے آخرت کے لیے, تو دنیا ایک آلہ ہے تو دنیا میں خدا نے دنیا میں اتنی مٹھاس کیوں پیدا کی ہے؟ یعنی اس دنیا میں تو اتنی مٹھاس ہے کہ انسان مطلب کس طرح دنیا سے اپنے آپ کو سائٹ کر دیا.
خب یہ امتحان کے لیے بھی ہے, یعنی یہاں پہ پھر امتحان کا پہلو آتا ہے کہ یہاں پہ خدا امتحان لینا چاہ رہا ہے آپ کا. خوب اگر جو ہے وہ برائی میں لذت نہ ہوتی, چارم نہ ہوتا, مٹھاس نہ ہوتی, تو مزہ ہی نہیں آتا برائی کرنے کا, اور برائی کو چھوڑنے کا مزہ نہیں آتا.
یعنی ابھی ہر ایک فعل کے اندر ایک مٹھاس ہے,
صحیح,
مطلب کس کس فعل تک اپنے آپ کو بچا
سکے. اب ہر اس چیز سے جو خدا سے دور کرے آپ کو, جو حرام کی طرف لے جائے.
اسے کیسے بچائے گا,
امتحان سے بچنا تو نہیں ہے نا, امتحان میں تو کود رہا ہے, امتحان میں تو بھیجا گیا آپ کو. آپ خدا کی طرف رجوع کریں, خدا کی طرف متوجہ رہیں, خدا کے حکم کو دیں گے خود بخود. جب تک خدا کی مٹھاس جو ہے اس کی لذت, اس کی ذکر کی لذت, اس سے عبادت کی لذت آپ کے دل میں نہیں آئے گی, آپ برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک بات, برائی کو جب تک برائی نہیں سمجھیں گے, گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے, حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے, ہم حرام کرتے رہیں گے, گناہ کرتے رہیں گے. لیکن جس دن پتہ چل گئی یہ گناہ جو ہے وہ برائی ہے, اندھیرا ہے, یہ خدا سے دور کرتا ہے, تو اس وقت جب ہماری عقل میں بھی بات بیٹھ جائے گی, پتہ ہے ہمیں لیکن عمل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یقین نہیں ہے. جس دن یقین آ جائے کہ یہ چیز گناہ ہے, تو ہم اسے دوری اختیار کریں, اور جب اسے دوری اختیار کریں گے تو خود بخود خدا کا نور, خدا کی محبت, خدا کا ذکر, اس کی مٹھاس ہمارے دل میں آئے گی. اس کے لیے کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کا انجام دیں. روزانہ ایک صفحہ قرآن مثال کے طور پر, روزانہ کی جو زیارت ہے ہر امام سے منصوبے, چھوٹی چھوٹی دو دو تین تین منٹ کی زیارت, دو منٹ کی, ایک منٹ کی زیارت ہے, آدھے منٹ کی زیارت ہے امام کی, ہفتے کے دن کے دعا, پیر کے دن کے دعا, منگل کے دن کی زیارت ہے, اس کو پڑھیں. اسی طریقے سے روزانہ دو رکعت نماز جو ہے کوشش کریں کہ انسان دو رکعت مستحبی نماز پڑھے. سجد شکر جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, خداوند عالم فرماتا ہے جو سجد شکر کرتا ہے میں اپنے ملائکہ اور اپنے بندے کے درمیان سے پردے ہٹا دیتا ہوں, اور اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ جس طرح یہ میرا شکر ادا کر رہا ہے اسی طریقے سے میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. سجد شکر میں جا کے اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے انسان اللہ کی طرف جائے, اللہ سے مدد مانگے کہ خدا وندہ مجھے حلال حرام میں تمیز عطا فرما, اپنی ذکر کی لذت عطا فرما, دعاؤں میں آئمہ کی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان جب تک مانگے گا نہیں, تڑپے گا نہیں, کوشش نہیں کرے گا, لڑے گا نہیں شیطان سے, خدا کی محبت اور اس کی مٹھاس نہیں آ سکتی. خوب, کوئی اور سوال؟
ہمیں کس طرح پتہ چلتے ہیں کہ اللہ کس چیز سے خفا ہوتے ہیں, کس چیز سے خوش ہوتے
ہیں؟ خوب, جب یہ دیکھیں آپ کہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اسے انجام دے رہے ہیں, صحیح, اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے, آپ کو توفیق بھی دے رہا ہے عمل کی. لیکن جب آپ یہ دیکھیں نماز نہیں پڑھ رہا ہے, روزہ نہیں رکھ رہا ہے, قرآن نہیں پڑھا ہے, حلال حرام کی توجہ نہیں ہے, حرام کی طرف رغبت ہے نعوذ باللہ کسی کی, اس کا مطلب کہ خدا نے انسان کو اس کے حال میں چھوڑ دیا, جاؤ کرو, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ جو کچھ بھی میں تمہیں کر رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے ضرورت ہے. لہذا انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. جب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں, دیکھیں کہ آپ اللہ کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں, کتنا اوبے کر رہے ہیں اللہ کو, اللہ کا کتنا کہنا مان رہے ہیں. جتنا جتنا آپ کہنا مان رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی راہ پر ہیں, اور جتنا جتنا آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں, یا کوئی بھی انسان دیکھے گناہ کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے, اللہ نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. بات واضح واضح؟ کوئی اور سوال؟ پر محمد وال محمد صلوات.